تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ میں اس کتاب کا ایک نیا باب شروع کیا تھا جو مجاہدے سے متعلق ہے, اور جو گزارشات پچھلے جمعہ میں عرض کی تھیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ مجاہدے کے معنی ہے اپنے آپ کو خواہش کے خلاف, نفسانی خواہش کے خلاف اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق خواہش نفس کو بدل کر اس کے خلاف ورزی کر کے زبردستی اللہ کے راستے پر چلنے کی فکر کرنا, اس کو کہتے ہیں مجاہد. یعنی طبیعت کے خلاف, خواہش کے خلاف اپنے آپ کو مجبور کرنا کہ خواہش کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی جائے, اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس کی حقیقت گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں, لیکن یاد دہانی کے لیے تاکہ بات اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے, یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مجاہدہ کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. دین کا کام تو بغیر مجاہدے کے چلتا ہی نہیں, لیکن دنیا کا کوئی کام بھی بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے روزی حاصل کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ بھاگ دوڑ دوڑ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بھی اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنا پڑتا ہے. اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آرام سے سوتا رہے گھر میں, کوئی ہاتھ پاؤں نہ ہلائے, باہر نہ نکلے. لیکن جس شخص کے دل میں یہ اہمیت ہے کہ مجھے روزی حاصل کرنی ہے, تو وہ اپنے اس نفس کے تقاضے کو کچلتا ہے. صبح کے وقت میں سویرے نکلنا ہے ملازمت پر جانے کے لیے, دل چاہ رہا ہے کہ بستر نہ چھوڑو, سوتے رہو, لیکن اس تقاضے کو, جو سونے کا دل میں تقاضا یا خواہش پیدا ہو رہی ہے, اس کو کچلتا ہے. اس لیے کہ اس کی اہمیت دل میں ہے کہ اگر سوتا رہ جاؤں گا تو روزی کہاں سے کماؤں گا, اس لیے اس کے خلاف عمل کر کے نکلتا. چھوٹا بچپن سے ہی انسان کو مجاہدے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. بچہ ہے وہ, کبھی اگر اس کو شروع میں پڑھنے کے لیے بھیجو تو اس کے طبیعت کے خلاف ہوتا ہے, دل نہیں چاہتا پڑھنے کے لیے جانے کو, لیکن اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ پڑھنے جا. یہ طبیعت کے خلاف اس کو آمادہ کیا جا رہا ہے, یہ بھی مجاہدہ. روزی کا کمانے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنے میں انسان کو اپنی طبیعت کے خلاف کرنا ہی پڑتا ہے. اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں تو اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا تو نہ دنیا کا کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے، نہ دین کا کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے. پہلے بھی یہ بات ارز کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں تین عالم پیدا فرمائے. ایک عالم وہ ہے کہ اس میں جو چاہو وہ ہو جائے، اس میں خواہش کے خلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو دل چاہا وہ ہو گیا اور اس میں خواہش کے مطابق انسان ہر کچھ کرنے کے لیے آزاد ہے، اس کو مواقع میسر ہے. وہ عالم ہے جنت کا کہ وہاں پہنچنے کے بعد قرآن کریم نے فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا. بعض روایات میں تفصیل آتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان کا دل چاہا کہ اس وقت مجھے کہیں سے انار کا جوس پی لوں، تو دل چاہ گیا. اب نہ کہیں آس پاس انار، نہ انار کا درخت، نہ جوس نکالنے والا، لیکن کیا ہوگا کہ جس وقت یہ دل چاہا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ انار کا رس نکلا اور گلاس کے اندر مہیا ہو گیا، اسی لمحے پہنچ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت عطا فرما دیں گے اپنے بندوں جنت کے اندر. جس چیز کا دل چاہے قرآن کریم نے صاف فرما دیا کہ جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا. تمہیں کسی خواہش کو کچلنے کی ضرورت نہیں، کسی تقاضے کو دبانے کی ضرورت نہیں، جو بھی دل چاہ رہا ہے وہ مل رہا ہے. یہ عالم ہے جنت تو اس میں کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں، کسی خواہش کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں، طبیعت کے کسی تقاضے کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم آپ کو عطا فرما دیں. دوسرا عالم وہ ہے، اللہ بچائے، جو اس کو بالکل برعکس، کہ وہاں ہر کام طبیعت کے خلاف، ہر کام دکھ دینے والا، ہر کام غم میں مبتلا کرنے والا، ہر کام میں تکلیف، ہر لمحے میں تکلیف، کوئی آرام نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی خوشی نہیں، وہ عالم ہے دوزخ. اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس کو محفوظ رکھے، تو اس میں کوئی راحت نہیں، آرام نہیں، خوشی نہیں، طبیعت کے مطابق کوئی کام. تیسرا ایک عالم وہ ہے جس میں طبیعت کے مطابق بھی کام ہوتے ہیں، طبیعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں، خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، غم بھی آتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، راحت بھی ملتی ہے. کسی کی کوئی تکلیف خالص نہیں، کسی کی کوئی راحت خالص نہیں، ہر راحت میں تکلیف کا کوئی کانٹا لگا ہوا ہے، ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی راحت کا پہلو. یہ عالم ہے یہ دنیا، اس میں آپ کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار، بڑے سے بڑے دولت مند، بڑے سے بڑے صاحب وسائل، بڑے سے بڑے صاحب اقتدار سے پوچھ لیجئے کہ وہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی، یا ساری عمر آرام سے رہے، تو کوئی دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچی، کوئی کام میری طبیعت کے خلاف نہیں ہوا. یہ تو دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. اس میں طبیعت کے مطابق بھی باتیں ہوں گی، طبیعت کے خلاف بھی ہوں گی، کبھی خوشی پہنچے گی، کبھی غم پہنچے گا، کبھی راحت پہنچے گی، کبھی تکلیف پہنچے گی. یہ دنیا تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ راحت ہی راحت ملے، مجھے کبھی تکلیف نہ ہو، زندگی بھر نہیں ملے. کسی نے کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی. یہ دنیا تو اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس میں تمہارے دل کو راحتیں بھی ملیں گی اور اس دل کو توڑنے والے اسباب بھی مہیا ہوں گے، ایسے اس دل کو توڑنے والے حالات بھی پیش آئیں. تو غم سے نجات ممکن نہیں، جیتے جی ممکن نہیں، مرتے دم تک ممکن نہیں، کتنا ہی بڑا سے بڑا انسان ہو جائے. جب یہ بات ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ہر کام اس کی طبیعت کے مطابق ہو جائے. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا، سارے وسائل جمع کرنے کے باوجود ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا ہر کام اس کی طبیعت کے مطابق ہو جائے, طبیعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو, ایسا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار, بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ہو سکتا. نہ مومن ایسا ہو سکتا, نہ کافر ایسا ہو سکتا. ارے اور تو کیا ہوگا, انبیاء علیہ السلام ایسے نہ ہوئے. انبیاء حضرات انبیاء علیہ السلام والسلام, ان کو بھی طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں, ان کو بھی, ان سے زیادہ محبوب کائنات میں کون ہوگا اللہ جل جلالہ, لیکن ان کو بھی تکلیفیں پیش آئیں, بلکہ مسافات عام لوگوں سے زیادہ پیش آئیں, ان کے بھی طبیعت کے خلاف ہو رہے ہیں. تو جب یہ بات ہے کہ طبیعت کے خلاف تو واقعات اس دنیا کے اندر ہوں گے, ضرور ہوں گے, بچ نہیں سکتے, کسی طرح نہیں بچ سکتے. کافر اللہ بتائے, کافر ہو کر رہے انسان تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا, خدا کا انکار کر کے رہے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا, مومن بن کر رہے تو بھی طبیعت کے خلاف ہوگا. طبیعت کے خلاف باتیں تو پیش آنی ہیں, جب آنی ہے تو پھر طبیعت کے خلاف وہ کام کیوں نہ کرے جس سے اللہ راضی ہو. ایک راستہ یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف تو کرو کام, صدمے بھی اٹھاؤ, تکلیفیں بھی اٹھاؤ, لیکن ان تکلیفوں سے کوئی نتیجہ آخرت کی زندگی میں نہ ملے, اس سے ہم سے کوئی فائدہ دنیا کے آخرت کی زندگی میں حاصل نہ ہو, اللہ اس سے راضی نہ ہو, مجبوری میں اٹھا رہا ہے تکلیف. لیکن ایک راستہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے طبیعت کے خلاف کام جو کر آمادہ ہوتا ہے, جان بوجھ کر اپنے نفس کے تقاضے کو کچلتا ہے, جان بوجھ کر اپنے خواہش کے خلاف کرتا ہے, اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ ہے کہ بھائی طبیعت کے خلاف تو ہونا ہے, چاہے چاہو چاہے نہ چاہو, لیکن ایک مطلب یہ چاہ لو کہ طبیعت کے خلاف کام وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. جب یہ چاہ لو گے تو رفتہ رفتہ یہ ہوگا کہ طبیعت کے خلاف جاتے 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 طبیعت اس کے مطابق بن جائے گی. دل نہیں چاہ رہا نماز کے لیے جانے کو, مسجد سے پکار آ رہی ہے لیکن جانے کو دل نہیں چاہ رہا, سستی سستی ہو رہی. تو آپ نے اس سستی کے ایک راستہ یہ ہے کہ اس سستی کے مطابق دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو, سستی کے مطابق کہا کہ چلو بھائی نہیں جاتے, نماز کو نہیں جاتے, آرام کر بستری پہ لیٹے رہو. ٹھیک ہے, چاہ لیا, معلوم ہوا کہ کوئی گھر پر دستک ہو گئی, کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کے لیے نکلنا گھر سے ضروری, تو اب نکل بھی گئے, اس دستک کی مجبوری سے نکل بھی گئے, اس نے کسی ایسی کام کے لیے بلا دیا جس کے لیے جانا ضروری تھا, تو آرام بھی نہ ملا, طبیعت کے خلاف بھی ہوا, خواہش کے خلاف بھی ہوا, لیکن فائدہ کچھ نہیں, فائدہ کچھ نہیں, وہ تکلیف تو جو کہ تو رہی لیکن اس کا فائدہ. تو آدمی یہ سوچ رہے کہ میں تکلیف تو سے بچانا تو میرے قبضہ قدرت میں ہے نہیں, تکلیف تو بہت نہیں ہے, تو کیوں نہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیف اٹھاؤں, تو اٹھ کے چلا جائے کس غرض سے. ہمارے حضرت فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سے دولت اعلیٰ ان کے درجات پلس فرمائیں, عجیب عجیب چٹکلے بتا دیتے تھے ہم لوگوں کے لیے بڑے کارآمد. سرمایہ دے کہ دیکھو بھائی جب کبھی جانے کے لیے نماز کو جانے میں سستی ہو, یا کسی دین کے کام کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کے لیے سستی ہو, مثلا کہتے ہیں رات کو تاجد میں اٹھنے کے لیے سستی, یا فجر میں اٹھنے کے لیے سستی ہوئی, جاگ تو گئے لیکن نیند کا غلبہ ہے نہیں دل چار, تو ذرا سا یہ سوچو کہ اس نیند کے غلبے کے عالم میں اگر تمہیں پیغام آ جائے سربراہ مملکت کا جو تمہیں بہت بڑا اعزاز دینا, اور وہ اعزاز اسی وقت ملے گا, تو بتاؤ وہ نیند کہاں جائے گی, وہ سستی کہاں جائے گی, رہے گی سستی نہیں رہے, جو اس واسطے کہ وہ اعزاز ملتا ہے اس کی دل میں قدر ہے اس کی منزلت ہے, اس واسطے وہ اپنی طبیعت کے خلاف کرنے پر دل آمادہ ہو جائے گا. ارے کہاں کی نیند اور کہاں کی غفلت, یہ موقع گراہٹ آنے والا نہیں ہے, دوڑو اس کام کے دوڑ جائے گا. تو اگر تم ایک دنیا کے بادشاہ سے اعزاز حاصل کرنے کی خاطر یہ نیند چھوڑ سکتے ہو, یہ اپنے اثرات کو چھوڑ سکتے ہو, تو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے, ملک الملوک کو, اکرم الحاکمین کو راضی کرنے کے لیے کچھ کسی نہ کسی شکل میں پہنچنی ہے تو کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیف کر. یہ بس پیغام ہے حضرت انبیاء علیہ السلام کا کہ اس کے اپنے نفس کو عادت ڈالو طبیعت کے خلاف ایسے کام کرنے کی جو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے والے ہوں. اسی کا نام مجاہدہ ہے, کسی کو مجاہدہ کرنا. اور جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یا سچ میں پہنچ رہے ہیں, جو غیر اختیاری طور پر پہنچ رہے ہیں, وہ پہنچ رہے ہیں, ان سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا. لیکن اس کے اوپر وعدہ فرما لیا اللہ جل جلالہ کہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے, ہماری خاطر نفس کی خواہشات کے خلاف کام کریں گے, تو ہم ضرور ان کا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے اپنے راستوں پر, ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے اپنے راستوں پر. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یاد رکھو تنا نہیں ہو اس راستے پر. جب اس راستے پر چلو گے تو جو یہ اس راستے پر چل رہا ہے وہ محسنین میں سے ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے, ان کا ساتھی بن جاتا ہے, ان راستے کو بن جاتا ہے. کیسے ساتھی بن جاتا ہے؟ کہ شروع میں بڑی دشواری معلوم ہو رہی تھی, بڑا مشکل معلوم ہو رہا تھا, لیکن جب اللہ کے بھروسے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل کھڑا ہوا تو وہی راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرتا ہے. جو دیکھو تجربہ کر کے, ایک شخص ہے نماز کی عادت نہیں, بے نمازی بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے, پانچ وقت نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے, یہ جہاں کی قید پابندی لگ گئی تو اس کو بہت برا سمجھتا ہے انسان. لیکن رفتہ رفتہ باوجود اپنے نفس کی یہ تقاضے کے نماز پڑھنی شروع کر دی, یہاں تک کہ عادی بن گیا. اب عادی بننے کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے میں کوئی مشقت اس درجے کی باقی نہیں رہتی, بلکہ اگر کوئی کہے بھی کہ آج کی نماز چھوڑ دو, ایک وقت کی نماز چھوڑ دو, کوئی ہزاروں روپیہ بھی پیش کرے کہ یہ پیسے لے لو اور ایک نماز چھوڑ دو, راضی ہوگا؟ جو نماز کا پابند ہو گیا وہ کبھی ہزاروں روپیہ لے کر بھی ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگا. اس درجہ اس کے ساتھ تعلق اس کا پیدا ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو اتنا آسان کر دیا, جس کو مشکل سمجھ رہا تھا وہ آسان کر, وہ آسان. یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ آسان کر جائے. دین کا پورے راستے کا حال یہ ہے, جب دور دور سے بیٹھ کے دیکھو تو مشکل لگتا ہے, جب چلنا شروع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کروا دیتے ہیں. کیا اچھی مثال دی حضرت حکیم علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ اگر ایک سڑک ہو سیدھی اور اس کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں دائیں بھی بائیں بھی سیدھی جا رہی ہے, تو یہاں کھڑے ہو کر دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ افق پر جا کر دونوں درختوں کی قطاریں آپس میں مل گئی ہیں, راستہ بند لگتا ہے کہ نہیں, راستہ بند. تو اگر کوئی احمق وہ یہ دیکھ کر کہ آگے تو درختوں کی قطاروں نے راستہ بند کر رکھا ہے, اس راستے چلنا ہی بیکار ہے, اس راستے پر چلے ہی نہیں, تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. منزل اس کے حصے میں آتی ہے جو باوجود اس راستے کو بند دیکھنے کے قدم بڑھاتا ہے, قدم بڑھائے گا آگے چلے گا تو پتا چلے گا کہ حقیقت میں راستہ بند نہیں تھا, آنکھ دھوکہ دے رہی, جو آگے بڑھتا جائے گا راستے کھلتے جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا دین پر چلنے والے کے, کہ جو اس راستے پر دور دور سے مشکل سمجھ کر اس کو نہ بیٹھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر قدم بڑھانا شروع کر دو, جب بڑھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تم انشاءاللہ آسان کروا دیں گے. ہاں ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی, اور مشکلات یہ طبیعت کے خلاف کام کرنے کا عزم کرنا پڑے گا, اسی کا نام مجاہدہ ہے. اسی میں ایک بات اور کر دوں جو یاد رکھنے کی ہے کہ اصل مجاہدہ تو یہ ہے کہ آدمی جو ناجائز کام ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے نفس پر زبردستی کریں, یہ ہے اصل مجاہدہ. لیکن ہمارا جو نفس ہے نا, یہ عادی بنا ہوا ہے خواہشات کا, لذتوں کا, راحتوں کا, اتنا عادی بنا ہوا ہے کہ اس کو اگر موڑنا چاہو اللہ کے راستے کی طرف تو آسانی سے نہیں مڑتا, اس میں دشواری پیدا ہوتی. تو اس نفس کو رام کرنے کے لیے اور اس کو اللہ کی احکام سے تابع بنانے کے لیے کچھ تھوڑا سا یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس کو بعض مباحات سے بھی, یعنی جائز کاموں سے بھی روکنا پڑتا. جب جائز کام سے روکیں گے تو پھر اس کے اندر عادت پڑے گی, اس کو ان لذتوں سے, لذتوں کو چھوڑنے کی تو عادت پڑے گی, تو پھر اس کے لیے فرائض اور واجبات اور ناجائز امور ان سے بچنا آسان ہو. فرائض کے ترک سے, واجبات کے ترک سے اور گناہوں کے ارتکاب سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام کی اصطلاح میں مجاہدہ. صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں کہ مجاہدہ. کیا کہ جائز کام تھا بھائی, کھانا خوب پیٹ بھر کے کھاؤ تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اس صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ خوب پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نفس جو ہے یہ غافل ہو, اس میں غفلت پڑے اور اس کو زیادہ لذتوں کا کوکر بنے, اس واسطے ذرا تھوڑا سا رکھ دیکھ کے کھاؤ. حالانکہ جائز تھا کہ زیادہ بھی کھا لیں تو کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن نفس کو عادی بنانے کے لیے تھوڑا سا کھانے میں کمی کر دی, تو اس کو کہتے ہیں سجائے شراب مجاہدہ. اور اس کی مثال دی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس اللہ تعالیٰ نے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا قصہ ہے کہ صوفیاء کرام بعض جائز چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی چھوڑ دو, یہ کیا بات؟ حالانکہ لمحے جائز کی تو آپ کون روکنے والے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال یہ ہے کہ یہ کتاب ہے نا, اس کا ایک ورق موڑ دیا ایسے کر تاکہ تمہیں کچھ سیدھا کرو. اب وہ نہیں ہوتا سیدھا, بہت سیدھا کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہوتا. کہا کہ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ الٹی طرف سے اس کو موڑ دو, دوسری طرف. جب دوسری طرف موڑو گے تو پھر سیدھا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ہمارا جو نفس ہے, ہمارے نفس کا کاغذ یہ گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے, معصیتوں کی طرف مڑا ہوا ہے. اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ایسے سیدھا نہیں ہوگا, اس کو دوسری طرف موڑو کہ تھوڑے سے مباحات بھی چھوڑو, تو اس کے نتیجے میں یہ راستے پر آ جائے گا, بالکل سیدھا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام مجاہدہ. یہ سب کا کرو کیا ان کیا مشہور ہے, چار چیزیں, چار چیزوں کا کے ذریعے مجاہدہ جو آدمی راستہ دین کے راستے پر چلنا چاہے. ایک تقلیل طعام, تقلیل کلام, تقلیل منام, تقلیل اختلاف مال منام. کیا چیز؟ تقلیل طعام, کھانا کب, پہلے زمانے میں کھانا کم کرنے کے لیے صوفیاء کرام بڑے بڑے مجاہدے یہ کرتے تھے, تو فاقہ کشی تک نہ بتا جاتی. لیکن حکیم المقبانہ خان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانہ اس قسم کے مجاہدوں کا نہیں, وہاں غلطی ہوا لوگوں کے کمزور ہیں, زیادہ کھانا چھوڑیں گے بیماریاں آ جائیں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ کرتا ہے اس سے بھی معلوم ہو جائے. اس واسطے زیادہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. البتہ فرمایا کہ ایک بات کی پابندی کر لے انسان, وہ کر لے گا تو تقریر طعام کا مقصد حاصل ہوگا. وہ یہ ہے, کیا اچھی بات فرمائی کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ہر انسان کو کھانا کھاتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں دل کے اندر یہ تردد پیدا ہوتا ہے کہ اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں, ہوتا ہی نہیں ہوتا, ہر انسان کو ہوتا ہے. جب بھی کھانا کھانے بیٹھے گا تو ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ اب اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں, اور نوالا لوں کہ نہ لوں. فرمایا جس وقت یہ تردد پیدا ہو اس وقت چھوڑ دو, بس اس کے اوپر عمل کر لو. یہ تقریر طعام کا منشا حاضر ہو کیا مانا کہ اس وقت یہ تردد جو پیدا ہو رہا ہے نا, یہ تردد عقل اور طبیعت, عقل اور نفس کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. کیونکہ مزہ آ رہا ہے کھانا کھانے میں تو نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اور کھا, یہ لذت اور لے لے, اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب روک دے, آگے کھائے گا تو بیمار نہ ہو جائے. تو عقل یہ تقاضا کر رہی ہے, دونوں میں لڑائی ہوتی ہے, اسی لڑائی کا نام یہ تردد ہے. کہ عقل کہہ رہی ہے کہ مت کھا, نفس کہہ رہا ہے کہ کھا, تو اس موقع پر نفس کے تقاضے کو چھوڑ دے اور عقل کے تقاضے پر عمل کرے, یہ بجا دے, یہ عمل کرے. حضرت حکیم الامام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا ہوا نسخہ پتا نہیں کتنی مطلب آپ نے حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا, آپ نے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا, حضرت کے موبائل میں بھی پڑھا, بار بار دیکھا. بعد میں ایک کسی ماہر طبیب کا مضمون نظر سے گزرا تو اس نے لکھا کہ لوگ اپنا جسم کا وزن کم کرنے کے لیے طرح طرح سے آج کل طرح طرح سے نسخے آزماتے ہیں. کوئی کسی نے روٹی چھوڑ دی, کسی نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا, کسی نے دیا جس کو آج کل کس طرح سے ڈائٹنگ کرتے ہیں, تو لوگ اس کا بڑا رواج ہے کہ اس کام کے لیے کہ تاکہ جسم کا وزن کم ہو جائے. تو وہاں پہ ایک وبا کی طرح یہ بات پھیلی ہوئی ہے مغرب کے اندر, مغرب ممالک میں اپنے جسم کا وزن کم کرنے کے لیے خاص طور سے خواتین میں اس کا رواج اتنا ہے کہ گولیاں کھا کر اور باقی مر بھی گئی اسی میں کہ وزن کم ہو جائے. لیکن یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس طبیب نے لکھا تھا کہ لیکن وزن کم کرنے کا میرے نزدیک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نہ کسی وقت کا کھانا مستقل طور سے چھوڑے, نہ روٹی وغیرہ کم کرے, بلکہ یہ طریقہ ہے کہ ساری عمر اس کا معمول بنائے کہ جتنی بھوک پوری ہے اس سے تھوڑا سا کم کھا کر کھانا پک کر. اور پھر اس نے بین ہی یہی طریقہ لکھا کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے یہ تردد پیدا ہو جائے کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں اس وقت چھوڑ دیں, تو فرمایا کہ جو شخص ساری زندگی اس پر عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ کبھی وزن کے بڑھنے کی اور اس کے پیٹ خراب ہونے کی شکایت نہیں, اس کو ڈائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ حضرت حق مرمت کر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پہلے لکھ گئے تھے. اب چاہو یہ کام کر لو وزن کم کرنے کی خاطر, اور چاہو یہ کام کر لو اپنے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. وہ طبیب کے مشورے پہ عمل کر لو کہ بھائی وزن کم کرنا ہے حساب سے کر لیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اس نفس کا علاج کرنے کی خاطر کس نیت سے کر لو, یہی کام کرنے میں ثواب ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اجر ملے گا. وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شاید وزن کم ہو جائے مگر اجر نہیں, اور اگر اس کام کی خاطر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے نفس قابو میں آئے گا تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی راضی. یہ حضرت نے اتنا آسان فرما دیا ہمارے لیے. پہلے تو کیا کرام کے پاس جاتے تو پتہ جانے کیا کیا ریاضتیں کراتے تھے لوگ, ریاضتیں کراتے تھے, شوربہ بنوایا بنا, یہ جو صوفیہ کرام کا لنگر ہوا کرتے تھے اس لنگر کے اندر جو شوربہ بنتا تھا, تو جب پوری دن ان کے خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تو حکم یہ تھا کہ جس سب کے بعد ایک پیالہ شوربے کا آیا تو اس کے اندر ایک پیالہ پانی ملائے اور ایک بار پیالہ پانی ملا کر پھر کھائے تاکہ یہ نفس کو لذت گیری سے کہ قید سے آزاد کیا جائے. ایسا کرنا کرتے تھے, ساقے بھی گزرواتے تھے. لیکن وہ زمانہ اور تھا, آج کا زمانہ اور ہے, اور جیسا یہ ذرا حقیقت حکمت کی بات ہوتی ہے تو علاج کے طریقے بھی زمانے کے بدلنے سے بدلتے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ وہ ہمارے واسطے ہمارے زمانے کے لحاظ کہ ہمارے مزاجوں کا لحاظ کر کے وہ اس کے تجویز کر, یہ اس کا ہمارے لیے بتا دیا تو ایسے تخلیل طعام کا منشا حاصل ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ یہ جو پیٹ کا بھرنا ہے پورا بھر دے آدمی, اس کو کوئی سب کا کوئی خالی نہ چھوڑے, یہ چیز چاہے اس کو آپ فقہی اعتبار سے ناجائز نہ کہیں حرام نہ کہیں, لیکن یہ انسان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماریاں, جسمانی بیماریوں کی بھی اور روحانی بیماریوں کی. یہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ جتنے نافرمانیاں ہیں جتنی غفلتیں ہیں یہ بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر سوجتی ہیں آدمی. اگر یہ غفلتیں اور یہ معصیتیں نہیں تھی تو اس لیے یہ صدع جس کو کہتے ہیں یعنی پورا شکم سیر ہو جانا, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اسی کا نام تخلیل طعام کا مجاہدہ ہے. دوسری چیز تخلیل کلام, بات کم کر. کیا مانا؟ یہ جو کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے صبح سے لے کے شام تک, کوئی اس کے اوپر روک نہیں ہے, کوئی ٹوک نہیں ہے, جو منہ میں آتا ہے انسان بول رہا ہے. یہ جو صورت حال ہے جب تک یہ زبان کو لگام نہیں دے گا انسان, جب تک اس کو قابو نہیں کرے گا, اس وقت تک یہ گناہ کرتی رہے گی. اور یاد رکھیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ کر کے ڈالنے والی چیز سب سے زیادہ وہ انسان کی زبان ہے. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اس زبان کے خاطر جائیں گے, زبان کے کو بے بہاوا بے روک ٹوک استعمال کرنا, اس سے جو منہ میں آ رہا ہے بدرا, یہ چیز انسان کو جہنم میں جہنم کی طرف لے جانے والی. جھوٹ میں غیبت, جھوٹ میں مبتلا, غیبت میں مبتلا, دل آزاری میں مبتلا. یہ جب انسان نے زبان کو آزاد چھوڑ رکھا ہے کہ جو چاہے بولتی رہے تو اس کے نتیجے میں سب گناہوں سے اگر مبتلا, تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ تقلیل کلام, بات کم کر, فضولیات فضول باتوں سے بچو, فضول باتیں زبان سے نکالنے سے بچو, اور ضرورت کے مطابق بات سوچو, بولنے سے پہلے سوچو کہ یہ بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں, کہیں گناہ کی بات تو نہیں ہوگی, اور بلا وجہ کی زبان چلانے سے بچو. اس کو کہتے ہیں تقلیل کلام, کہ جب آدمی عادی ہو جاتا ہے کب بولنے, پھر چاہے بولوں لیکن اپنے آپ کے خواہش کو دبا کر بیٹھ گیا, تو اس کے نتیجے میں پھر قابو پیدا ہو جاتا ہے زبان کے اوپر, پھر وہ جھوٹ اور ریبا کر ان چیزوں گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتی. یہ دوسرا مجاہدہ ہوتا ہے. اسی واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ جو آدمی اس طریق میں چلنا چاہے تو اس کو ایک اہتمام اس کا کرنا پڑتا ہے کہ فضول گفتگو سے بچے. یہ جو فضول قسم کی مرضی سہرائی ہوتی ہے نا, جس کو آج کل کی طرح میں گپ شپ کہا جاتا ہے, جہاں جو بیٹھ کے تھوڑی دیر گپ شپ کریں, یہ جو ہے یہ جب اس کو آزاد چھوڑ دیا گپ شپ کو تو یہ لازمن گناہ کی طرف لے جاتی ہے انسان, تو بلا وجہ. ہاں تھوڑی دیر یہ بھی شریعت میں, شریعت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تھوڑی سی تفریح بھی کیا کرو. تفریح کی بھی شریعت میں نسل اجازت ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمح القلوب ساعتا فساعة, کہ دلوں کو پھر تھوڑے وقت کے بعد آرام بھی دو. تو بات چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے, کہ ہمارے نفسیات, ہمارے مزاج, ہمارے ضروریات کو اس طرح پہچاننے والا کون ہو. جانتے ہیں کہ اگر ان سے کہیں کہ بھائی تم سوائے ذکر کے کچھ نہ کیا کرو تو یہ فرشتے بن جائیں, تو یہ فرشتے تو نہیں, یہ تو انسان ہے. اس وقت ان کو تھوڑی سی آرام کی بھی ضرورت ہے, ان کو تھوڑی سی تفریح کی بھی ضرورت ہے. لہٰذا تفریح کی خاطر کوئی بات کر لینا, کچھ تفریح کے ساتھ حج بول لینا, یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ پسندیدہ ہے, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس میں زیادہ منہمک ہو جانا کہ اسی مقصد کے تحت گھنٹے برباد ہو رہے ہیں, اسی مقصد کے تحت اوقات برباد ہو رہے ہیں, یہ چیز جو ہے انسان کو لازمی گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اس واسطے جب اس طریقے میں آدمی آئے تو اس کو بڑا قلت کلام بات کرتا ہے. اس کی عادت آگے ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بار, یعنی یہ مجاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک مجاہدے سے انسان کا کام بن جاتا ہے, یعنی ساری منزل, سارا طریق ایک مجاہدے سے طے ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میرے حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے, باتیں بہت کرتے تھے. جب کبھی آتے تو بس ادھر کی ادھر کی دنیا بھر کی باتیں جب شروع ہوتے تھے تو رکنے کا نام ملے تھے. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے سب کا کہ کوئی شخص آئے ملنے کے لیے مہمان بن کر تو اس کا اکرام کرنا ہے, اس کی بات سننی ہے, حتی الامکان اس کی تشفی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ہے بڑا مشکل کام آدمی, خاص طور سے مصروف آدمی کے لیے, لیکن حدیث میں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا عجیب سنت ہے, یعنی بڑا مشکل ہے. اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی مصروفیات سے بھرپور, وہ جان سکتے ہیں کتنی مشکل کام ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے ملنے آتا اور آپ سے بات کرنا شروع کرتا تو آپ خود سے کبھی اس کی طرف سے منہ نہیں موڑتے تھے جب تک کہ وہ خود ہی منہ نہ موڑ لے, جب تک وہ خود خود ہی اپنی بات بند نہ کر دے سرکار دوارا سر اس کی بات سنتے رہے پتا یا پونا ہوئے مستری یہاں تک کہ وہ خود رہے. بڑا مشکل کام ہے. بعض لوگ طویل باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی پوری بات سننا پوری توجہ سے یہ بڑی مشکل, لیکن سرکار دوارا سر اثر نے کئی یہ سنت کی عادت شریف پر. تو ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی تصفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی روک ٹوک اس کے اوپر زیادہ عائد نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اصلاح کرانے آئے اس مقصد کے تحت کہ میری اصلاح کر دو, تو اب اس وقت روک ٹوک ہوتی ہے ہر بات. تو وہ صاحب جو تھے جو آیا کرتے تھے آ کے باتیں کر رہے ہیں, بابا صاحب آدھا آدھا گھنٹہ گزر گیا اور رکتے ہی رکنے کا نام نہیں لیتے. اور بھائی صاحب گزرے بےچارے مسکینیت سے سنتے رہتے. جب ایک دن انہوں نے آ کر بیٹھ کے درخواست کر دی جدید میں آپ سے اسلائی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی میرے لیے تصویر بتائی, کوئی وظیفہ کوئی تصویر. تو وہ عام طور سے طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس جائے بیٹھ ہونے کے لیے یا اصلاح کرانے کے لیے تو شیخ اس کو کچھ وظائف بتاتا ہے کہ اس وزن کے بعد یہ پڑھا کرو, اچھا کے بعد یہ پڑھا کرو. تو اس نے یہی سوچ کر درخواست کی ہوگی کہ کوئی تصویر بتائیں. تو حضرت والد صاحب کا سراسر نے فرمایا کہ تمہارے لیے تصویر وظیفہ کچھ نہیں, ایک کام ہے کہ زبان پہ تالا ڈالو, زبان پہ تالا ڈالو, یہ زبان جو ہے اس کو قابو کرو. یہ جو تم ہر وقت بولتے رہتے ہو اور کسی وقت زبان دکھتی نہیں ہے, اس کے اوپر قابو کرو. اب آئندہ جب آؤ تو خاموش کر رہا, کوئی لفظ نہیں بولے, نکال زبان. اب یہ اس شخص کے اوپر قیامت گزر گئی. یہ مجاہدہ ہزار مجاہدوں پر بھاری. اب وہ بار بار دل میں تکانا پیدا ہوتا ہے بولنے کا, اجکتا ہے کچھ کرتا ہے لیکن مجبور ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک مجاہدے سے سارا شریر طے کرا دیا. وہ جانتے تھے کہ اس کی بنیادی بیماری ہے, اس واسطے یہ جب قابو میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اور معاملات آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی برکت سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ طبیب کی بات ہوتی ہے, حالات کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے لیے کیا علاج ضروری. یہ تقلیل سلام, اس میں ہم لوگ بہت مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے نکالے ہم کو. یہ زبان ہماری بے محابہ چل رہی, جب بیٹھ گئے بے سکھی چلنی شروع ہو گئی, اس میں جھوٹ غیبت دل آزاری خدا نے کیا کیا گناہوں کا ارتکاب اس کے اندر ہوتا ہے اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں. تو اس واسطے اس کو کم بولنے کی عادت ڈالتے. تیسرا مجاہدہ ہوتا ہے تقلیل منام, یعنی نیند کی کمی. اس میں بھی پہلے زمانے میں تو مجاہدے ایسے ہوتے تھے کہ بھائی حضرت امام بونی پاس لا رہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے بونی فخر رحمت اللہ علیہ. لیکن ہمارے حضرت نے اس کے اندر بھی فرمایا کہ بھائی آج کل یہ تقلیل منام جو ہے بس اس حد تک ہے کہ کم از کم ایک آدمی کو 6 گھنٹے ضرور سونا چاہیے, 6 گھنٹے سے کم نہ کریں ورنہ بیمار ہو جائے. حضرت حق عمر پر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ جو اس سے زیادہ وقت بے وقت سونے کی عادت اگر ہو تو اس کو ختم کریں, 6 گھنٹے سے زیادہ سونے. تو یہ حضرت نے تقلیل منام کی حد مقرر کر. چوتھا مجاہدہ تقلیل اختلاط مع الانام, یعنی لوگوں سے میل جول کم کرنا, بہت زیادہ ملنا جلنے سے پرہیز کرنا. اس واسطے کہ جتنا زیادہ انسان کے تعلقات بڑھیں گے, جتنا زیادہ وہ میل جول بڑھائے گا, اتنے ہی وہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, آج کل سے وہ پورا علم بن گیا تعلقات بڑھانا, پبلک ریلیشن, یہ ایک باقاعدہ ہنر کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ پیدا کرو, اپنا اثر و نفوذ بڑھاؤ. لیکن فرمایا کہ یہ راستہ جو ہے بلا ضرورت, بعض آدمی کو ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی کا منصب ہی یہ ہے کہ اس کے پاس لوگ آتے ہیں, وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے, اس واسطے آتے ہیں لوگ, وہ مجبور ہے. لیکن بلا وجہ بلا ضرورت تعلقات بڑھانے, زیادہ تعلقات بڑھانے اور بلا ضرورت لوگوں سے میل جول, اس سے اس کو کم, کیونکہ جتنا بڑھو گے ہوتا کیا ہے, انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئینہ بنایا کہ جو تصویر سامنے سے گزرتی ہے اس کا آنکھ دل پر ہو جاتا ہے. کام ہوں گے تو اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے. تو جو برے کاموں کے اندر لوگ مشہور ہیں ان کی تصویروں کا عکس بھی دل پر اترے گا اور اس سے دل خراب ہو. اور اس کے نتیجے کی وجہ سے فرمایا کہ بلا ضرورت دوسرے لوگوں سے زیادہ نہ ملو. جس سے تعلقات دوسرے لوگوں سے کم ہوں گے اتنا ہی اللہ جل جلالہ کے تعلق میں اضافہ ہو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلق حجابت تو بے حاصلی, تعلق حجابت تو بے حاصلی, جو بے بند ہاں تو چلی باطلی. یہ تعلقات جو ہیں یہ حجاب بن جاتے ہیں, پردے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے. جتنی محبتیں دنیا کی بڑھے گی اتنی محبت اسے محبت اسے محبت اسے محبت اور جو بڑھیں گی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تعلق میں کمی آئے گی. اس واسطے تعلقات میں کمی بلا ضرورت. ہاں جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے, جو حقوق و عباد ہیں وہ بے شک ادا کرنے ہیں, ان کے اندر کوتاہی نہیں کرنی, لیکن بلا وجہ تعلقات میں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن ہمیں روز کی پہنچنے میں اس سے مدد ملی, وہ ہماری جو بادشاہ بنی ہم اس کی خبر کر رہے ہیں بھائی بھائی جی کیونکہ اس واسطے کچھ آپ کی قدروں اور مندر اور آپ کی ٹھنڈی کا جو کچھ رواج ہے وہ درخت کی سوچ ہے یہ ہمارے لیے الگ الگ واسطہ بنا ہے. اگر جب بلا تو کچھ بھی لیکن واسطہ بنا کے یاد رکھا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدر بنائی. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ اگر سے کتاب الاسلام نمبر ایک ہے اور حدیث نمبر دو ہے لیکن ہمارے لیے ہماری نقطۂ نظر سے تصدیق الٹی. ہاں حدیث سے پہلے گزریں گے سب کتاب اللہ رکھا جو کہ اس جو ہے ہمارے سمجھ میں. اس لیے یہ خلاصہ ہے تمام علو میں باقی بات سمجھے سارے بھائی. تو اس کی یہ ہم پتہ کر جائے کہ ہو جائے کہ آج کے سال ہم لوگ جس علم کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہمارے تمام علو میں مقصودہ کا خلاصہ ہے, ہماری ساری جس و جوہر کا محافل ہے. تو اس کی کچھ قدر و قیمت دل میں پیدا ہوگی. تقلیل اختلاف مع الانام یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کرنا, تو یہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ نفس قابو آ جائے اور یہ ناجائز کاموں پر اکسانا مائل کرنا چھوڑ. اس کا نام ہے مجاہدہ. صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے, یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. البتہ بہتر یہ ہے کہ یہ مجاہدات کسی رہنما کی نگرانی میں کرے, خود سے کرے گا. کتنا کھاؤں کتنا نہ کھاؤں, کتنا سو کتنا نہ سو, کتنا لوگوں سے ملو کتنا نہ ملو, اس میں حدود کی حدود سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے. اس واسطے کسی شیخ اور کسی رہنما کے رہنمائی کے اندر یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوگا. لیکن بہرحال یہ مجاہدہ کے بغیر رابطہ نہیں مل سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا رابطہ نہیں مل سکتا. اور یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ مجاہدہ نہیں کرو گے, یہ مجاہدہ اللہ کے راستے پر چلنے کا نہیں کرو گے تو اور مجاہدے خود بخود زبردستی کرنے پڑیں گے. طبیعت کے خلاف تو کوئی نہ کوئی کام ہوگا ہی, اس کے بجائے یہ کر لو کہ اس کو عادی بنا لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے. جو یہ کام کرے گا اس کا کیا ہوگا, اس سے متعلق یہ احادیث آ رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرضی عن ربہ عز و جل قال اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا و اذا تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا و اذا اتانی یمشی اتیتہ خرولۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی حدیث قدسی ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نقل فرمائی. پہلے اسے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو یہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا, کیا عجیب بشارت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب کوئی بندہ میرے قریب آتا ہے ایک بالش کی برابر, یعنی ایک بالش کی برابر میری طرف آگے بڑھتا ہے, یعنی میرے راستے پر چلتا ہے, جو میرا بندہ ایک بالش کے برابر میرے قریب آتا ہے تقرب تو منہ ذراعا, تو میں ایک قد اس کے قریب چلا جاتا ہوں, وہ بڑا ایک بالش, میں آگے بڑھ جاتا ہوں ایک قد, اور جو شخص جو بندہ میرے قریب آتا ہے ایک قد, تو میں دو ہاتھ کے برابر اس کے قریب آ جاتا ہوں, وہ ایک قد آگے بڑھا میں دو ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہوں اس کی طرف, اور اذا اتانی یمشی, اگر کوئی میرے پاس چل کر آتا ہے تو اتیتہ ہر وقت تک میں دوڑ کر اس کے بات کرتا, وہ تو چل کے آ رہا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے دوڑ کے جاتا ہوں. کیا مانا کہ جو میرا بندہ بھی میرے راستے پر میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو جو جو قدم اٹھاتا ہے جتنا وہ اٹھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں, میں اس کو اپنے قریب کر, یہ جو فرمایا کہ اگر چل کر جاتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں, اس کو حضرت حکیم عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ اس کی مثال وہ سمجھو کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا, ابھی چلنا نہیں جانتا, باپ چاہتا ہے کہ اس کو سکھاؤ چلنا, تو باپ دور کھڑا ہو جاتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ بیٹا آؤ قدم بڑھاؤ, اب اس کو قدم بڑھانا آتا نہیں, ایک قدم اس نے بڑھایا, ایک قدم بڑھایا گرنے لگا, تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا, اس نے ایک قدم بڑھایا باپ دوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا کہ یہ میرا بچہ چلنا چاہ رہا ہے میرے حکم کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے قدم بڑھانا چاہ رہا ہے لیکن بیچارہ لڑکڑا رہا ہے گر رہا ہے, تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیتا. تو حضرت فرماتے ہیں قدس اللہ علیہ وسلم کہ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے ایک بالش ایک ذرا یا چل کر, اور چل کر بڑھنے کے معنی یہی ہے کہ شروع میں چلتا ہے پھر اڑکڑاتا ہے گرنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے, تو ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے, ہم آگے بڑھ کر دوڑ کر اس کو اٹھا لیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے اس کے راستے پر چلنے والوں کے. یہ تو ذرا فکر اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک بہانہ, ذرا سی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف چلنا چاہ رہا ہے کہ نہیں, اپنے حصے کا کام کر رہا ہے یا نہیں, اپنے حصے کا اگر کام کر رہا ہے جو اس کی قدرت میں ہے جو اس کی استطاعت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل خود فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے منوا دیتے ہیں. پھر اگر گر بھی جائے لڑکڑا بھی جائے تو انشاءاللہ پرواہ نہیں, ہمارے حضرت فرمانے سے بڑی عجیب بات کروا دیتے کہ میاں ہر روز صبح کو بیٹھ کر اللہ جل جلالہ سے عہد پیمان کر لیا تھا کہ یا اللہ میں آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور جب میں اپنے کاروبار زندگی میں نکلوں گا تو خدا جانے کیا کیا باہر نکال کیا کیا دوائی سامنے آئیں گے کیسے کیسے حالات گزریں گے, میں اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر عزم کر رہا ہوں ارادہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا, آپ کی رضا کے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا, لیکن اے اللہ میرے اندر مجھے اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے ہمت پر بھروسہ نہیں, چلنا تو چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے گر پڑوں گر کھڑا جاؤں, تو اے اللہ اپنی رحمت سے جہاں گر کھڑانے لگوں گرنے لگوں اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے تھام لیجیے اور تھام کر مجھے اس غلط راستے سے بچا لیجیے گا, اے اللہ میرے اندر اگر ہمت نہیں میں بے حمت بے حوصلہ ہوں تو اللہ ہمت بھی دینے والے آپ ہیں حوصلہ بھی دینے والے آپ ہیں, اپنی رحمت سے حوصلہ ادا فرما دیجیے ہمت ادا فرما دیجیے, اور اگر اس کے بعد اب میں گرا اس کے بعد اگر میں ڈر کھڑایا تو مجھ سے معاہدہ نہ فرمائیے قیامت, اس لیے کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں پھر مجھ سے معاہدہ نہ فرمائیے گا پھر میری گرفت نہ فرمائیے, اس لیے کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میں چلنا چاہتا ہوں لڑ کھڑانے کا اندیشہ ہے, آپ اگر نہیں تھامیں گے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا گر جاؤں گا, اب اگر گر گیا تو آپ کی ذمہ رہے, اب آپ پھر اس کے بعد مجھ سے معاہدہ نہ فرمائیے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ کے یہاں سے یاد رکھنا کر لیا کرنا اور پھر حتی الامکان ہر عمل کے وقت کوشش کرنا کوشش کرنا. پھر اگر بالفرض بھول سے چوک سے بتقاضۂ بشریت کہیں جوڑ کھڑا بھی گئے, استفسار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, توبہ مانگ لی, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر آ جاؤ گے رحمت. لیکن اللہ کے یہاں سے یہ عہد و پیمان کر سکتے. ہمارے فرماتے تھے کہ صبح کو جب کچھ نماز کے بعد ودائے وغیرہ پڑھ کے یہ پڑھ لیا کرو کہ یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اے اللہ میری نماز, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا سب آپ کے لیے. میں اس وقت ارادہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ کروں گا آپ کے رضا کرتا ہوں, لیکن مجھے بھروسہ نہیں, خدا نے کہا لوٹ کرا جاؤں, آپ میری مدد یہ کر لو اور پھر نکلو کاروبار زندگی کے اندر, انشاءاللہ پھر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز آنا یہ کام کرو, پھر دیکھو کیا ہو, کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمانا, انشاءاللہ بہت نمایاں فرق ہوگا. اور اگر اس سے لڑ کھڑائے بھی تو اللہ میں سے بات کرنی کہ نہیں کر لی, ان سے اللہ میاں سے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ میرا لڑ کھڑانا یہ میرے بس سے باہر ہے. اس کے بعد جب دوبارہ کل کو بیٹھو گے, دوبارہ بیٹھو گے تو اس وقت میں استغفار کر لو, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ عزم تازہ کر لو, پھر یہ معاملہ کر لو. کر کے دیکھو کرنے سے ہوتا ہے, بتایا کیوں لگتا ہے کہ صاحب اس نے یہ کیا تو پھر اس کے معنی ہے کہ بڑی بڑی چھٹی مل گئی, تو اس کے بعد پھر جو چاہے گناہ کرتا پھرے دن بھر, یہ وعدہ کر لیا اور وعدہ کرنے کے بعد دن بھر جو چاہے گناہ کرتا پھرے. یاد رکھو جو آدمی روزانہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض معروف کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رہے, اور اگر کبھی بتقاضۂ بشریت ہوگا بھی تو توبہ کی توفیق ہوگی, استغفار کی توفیق ہوگی انشاءاللہ. اس لیے لیکن کرنے کی بات, اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کچھ پورا مل سکے. دوسری حدیث ارشاد فرمائی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. عجیب کلمات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, لوح دل پر تخت کرنے کے لائے. فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس دنیا میں انسان کو جو ملتی ہیں, دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں انسان بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے ہمیشہ رہے گی, اور کبھی اس کے جانے کا خیال نہیں آتا, اس کی وجہ سے اس کی ناقدری کرتے ہیں, اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. کیا نعمتیں ہیں؟ فرمایا ایک صحت اور ایک فراغ. صحت ایسی نعمت ہے کہ جب مل جاتی ہے تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے, سوچتا ہے کہ میں صحت مند ہوں تو آج نہیں کل کر لیں گے, کل نہیں پرسوں کر لیں گے, پرسوں نہیں اگلے دن کر لیں گے, کل آتا رہتا ہے, ابھی تو صحت مند ہے. تو صحت کا یہ خیال نہیں آتا کہ کسی وقت بھی چھن سکتی ہے یہ دولت. آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان کہ بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا صحت مند تندرست انسان, اس کو کوئی بیماری لگ گئی پھر ایسا بڑا بستر کے اوپر کہ اٹھ نہ سکا. آج طاقت ہے عمل کرنے کی بھی, طاقت بجا لانے کی بھی, عبادت کرنے کی بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی. کل جب بستر پر لیٹ جائے گا تو یہ طاقت نہ رہے گی. تو اللہ تبارک سرکار دوارہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب بستر پر پر لیٹ گیا اس وقت میں یاد کیا کہ اوہو یہ نعمت تو مجھ سے چھن گئی, اب مجھ سے موقع وہ مجھے وہ موقع نہ رہا جس کے اندر میں عبادت کر سکتا, جس میں طاعت کر سکتا, جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا, تو اس وقت کی حسرت کام آنے والی نہیں. جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گی اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال نہیں کر رہا. آج بجائے اس کے اس وقت حسرت کرے, آج قدر پہچان لے اس صحت, آج صحت ہے تو یہ پتا نہیں کب چھن جائے, تو یہ کام کر دوں. حضرت فرماتے ہیں ایک شعر بات کثر سے پڑھا کرتے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کبھی وہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ فرمایا گیا بیماری 80 سال کی عمر, بیماری کمزوری خدا نے کیا کیا, تو رات کو کہتے ہیں جب تہجد کے لیے اٹھتا تو بعض اوقات کسل سستی بیماری کا ایسا بڑھاپے کا احساس یہ چیزیں پیدا ہوتی تو خیال ہوتا کہ چلو آج چھوڑ دیں. لیکن میں یہ سوچتا کہ آج تو اتنا ہے کہ سور جل کر جا سکتا ہے مسلے تک, خدا جانے کل جا سکے یا نہ جا سکے. تو اس واسطے اس وقت کو غریب سمجھ, ابھی تو طاقت اتنی ہے کہ جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ شیر پڑا کر دیتے کہ ابھی تو ان کی آہٹ سن کے آنکھیں کھول دیتا ہوں, ابھی تو ان کی آہٹ سن کے آنکھیں کھول دیتا ہوں, وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان ہے. ابھی تو آہٹ آئی دل میں نیکی کا کی آہٹ, آہٹ تو برا دل میں نیکی کا کرنے کا خیال, تو اس کے اوپر وہ آنکھیں تو کھول رہا ہوں, اس کو کچھ دھیان تو دے رہا ہوں, وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان ہے. کسی وقت یہ بھی آ جائے گا کہ آدمی آنکھ بھی نہ کھول رہے, تو ابھی تو یہ نعمت ملی ہوئی ہے, اس کو فائدہ اٹھا کر اس کو کام میں رکھ. یہ ہے, یہی چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے, کہ یہ احساس یہ خیال یہ دائیا دل میں پیدا ہو جائے. سرکار دوارا کسی کو فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ صحت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں, اس کو کبھی چھن بھی سکتی ہے, اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو عبدالعباد تک کی گارنٹی لے کر آیا ہو. اب جو آباد تک کی کیا کل تک کی گارنٹی بھی کوئی نہیں لایا, خدا نے کل کیا ہو جائے. اس واسطے اس نعمت کو جو صحت کی ملی ہوئی ہے اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کریں. جو عبادت جو طاقت اس صحت کی حالت میں کر سکتے ہو اس کو ٹلاؤ نہیں. دوسری اس نعمت فرمایا کہ جس میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے وہ ہے فراغت. اس وقت فرصت ہے, وقت ہے, فرصت ملی ہے, پانچ منٹ ہی کہ صحیح فرصت ملی ہے. آپ کو آپ نے سوچا کہ یہ پانچ منٹ کی فرصت کو کرنا کافی ہے, جب اور زیادہ ملے گی تب کریں گے کام. تو فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے شیطان کا. آج فرصت ملی ہوئی ہے خدا جانے کل یہ حاصل ہو کہ نہ ہو, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, کوئی مشکل پیش آ جائے, خدا نہ کرے کہ آدمی کو یہ فراغت میسر نہ رہے. اس واسطے جتنی فراغت میسر ہے جس وقت اس کو کام میں لگا دوں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے اندر کر کر کراؤ نہیں, اس کو آگے کی طرف نہ بڑھاؤ. یہ پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ کے ہر پیغام کا حال یہ ہے کہ اگر اسی پر انسان عمل کر لے تو ساری زندگی سنور جائے. اگر ہم صحت اور فراغت اس کی قیمت پہچان لیں اور اس کو صحیح مطلب میں صرف کر لیں تو دیکھو کیا سے کیا ہو جائے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں, وہ اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر پہچانتے ہیں. یہ لمحہ پھر لوٹ کے آنے والا نہیں, آج کوئی قیمت نہیں اس وقت کی, بیٹھ کے گزار دیا بلا وجہ, بلا وجہ کے کام. لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کی قدر معلوم ہو. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم آپ بعض اوقات بیٹھ گئے گپ شپ میں اور پندرہ بیس منٹ وہ پتہ بھی چلا کہاں گیا, وقت گھنٹہ گزر گیا, اس کا آپ پتہ ہی نہیں چلا. آپ جائیے کسی آدمی کو, آپ کا کوئی عزیز آنے والا ہے ریل میں یا جہاز میں, معلوم ہے تو فلاں وقت پر جہاز پہنچے گا, پانچ منٹ پہلے پہنچ گئے وہاں انتظار میں کریں, اس وقت دیکھو پانچ منٹ کتنی دیر میں گزرتے ہیں. اس وقت ایک ایک لمحہ والے ہوتا ہے کہ پہاڑ ہے, اس کے انتظار میں بیٹھے جا رہے ہیں, خود جانا ہے جہاز پر جانا ہے, جہاز کا وقت ہو گیا اب دیر ہو گئی. اب اس وقت دیکھو کہ گھڑی کا ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی والے ہوتا ہے, والے ہوتا ہے کہ دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ بھی اگر اور مل جائیں تو کام ہو جائے, اور یہ گئے تو جہاز نکل جائے. اس وقت میں ان سیکنڈوں کی اس منٹوں کی قیمت معلوم ہوتی. تو اسی طرح اس وقت ہم ان اوقات کی قدر نہیں پہچان رہے, جب آخر وقت آ گیا, آخر وقت آ گیا نظر کا اور موت کا منظر سامنے آنے لگا اور عالم بالا کے مناظر سامنے آنے لگے, تو اس وقت میں حسرت ہوگی کہ اوہ اگر ہمیں ایک لمحہ اور مل جاتا, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے تو ہمارے نام عمل میں کتنا اضافہ ہوتا. اس وقت میں قدر معلوم ہوتا. فرماتا ہے کہ جب کہ یہ انسان یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے, انسان جو صحت کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے, کام کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے, جب آخرت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ لولا اخرتنی الى اجل قریب, کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے دوبارہ دنیا میں جانے کی, تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دیجیے دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں, پانچ سب کا کل آپ کو میرا سال ہے, آپ دیکھیے گا پھر جب دوبارہ جاؤں گا تو اتنے صدقے کروں گا اور اتنے نیک کام کروں گا کہ پکا نیک سال بن جاؤں گا, لیکن مجھے ایک پتا واپس بھی دوبارہ بات سنا دے ولی آخر اللہ نفسا الى جاء اجلها, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہاں کتنی حسرت کرے اس وقت پھر اس کسی بھی انسان کا وقت آگے جو لکھ دیا گیا ہے اس سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا, کتنی حسرت ہے اس وقت کی حسرت کام نہیں آئے, کیوں؟ اس لیے جب ہم اس وقت کہہ دیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, بہت مہلت دے چکے تھے میں دنیا میں, اتنی عمر دی تھی کہ اگر چاہتے اس میں نصیحت حاصل کر چکے ہو, تمہارے پاس کتنے ڈرانے والے بھی آئے تھے, انبیاء تمہارے پاس بھیجے, رسول تمہارے پاس بھیجے, کتابیں تمہارے پاس بھیجی, ان انبیاء کے وارثین تمہارے پاس بھیجے جو تمہیں اس کو پیغام پہنچاتے رہے, بار بار ڈراتے رہے, بار بار بلاتے رہے, لیکن تم نے اس وقت کی قدر نہیں پہچانی, اب ایک لمحہ تمہیں واپس نہیں ملا, اس وقت میں ایک لمحے کی قدر معلوم ہو کہ کیا چیز ہوتی ہے لمحہ, لیکن آج اتار رہے ہیں تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف توجہ دلا رہے ہیں خدا کے لیے اپنی زندگی کے آغاز کی قدر کا جانا, ایک لمحے کے اندر اگر چاہے انسان جہنم کے ساتھ میں طبقے سے نکل کر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پہنچ سکتا, ایک لمحے کیوں, بڑا گناہگار ہے, بڑا کافر ہے, سست و فجور میں مبتلا ہے, خدا جانے کیا کیا کچھ بدعمالیاں کی ہوئی ہیں, ایک لمحے کے اندر سب کے دل سے کہہ لیا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعظیم, کلمہ پڑھ لیا اور سارے اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, ایک لمحے کے اندر پہنچ گیا, ایک لمحے پہلے پڑتا سیدھا جہنم میں جاتا, ایک لمحے کے بعد مرا سیدھا جنت میں جائے, ایک لمحے میں یہ کایا پلٹ دی, اگر انسان جائے تو ایک لمحے میں کایا پلٹ دی, اتنی تین کی چیز اللہ نے بتائی, لیکن دھوکے میں ہمارا پڑے ہوئے ہیں گزار رہے اور تلا رہے, تو سرکار دوارا کسی کو فرماتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے نہ ٹلاؤ, کسی وقت کے پیغام آ جائے گا تو اس کے بعد پھر قدر و منزلت معلوم ہوگی اس دنیا کی اور اس اوقات کی, اس وقت بھی فائدہ نہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی زندگی ہی کے اندر اس اوقات کی قدر اور منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, دعا فرمائے اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں, علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813